بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درود الله. سلسلہ کلام کا چوتھا روز ہے اور اس چوتھے روز ہماری جو گفتگو ہوگی کل جن باتوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا آج ان باتوں کو تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں. سلو کے عاشورہ یہ ہمارا موضوع ہے. سلو کے عاشورہ چونکہ دنیا ظہور امام کی جانب بڑھ رہی ہے اور یہ فقط ہماری آرزو نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بھی ہے کہ دنیا چونکہ بند راستوں کی طرف آ چکی ہے اور جب بند راستہ ہو تو انسان کے سامنے فقط خدائی راستہ باقی بچتا ہے. دنیا نے ہر طرح کا نظام آزما لیا, ہر طرح کے نظام میں ناکام ہو گئے, شکستیں ہو گئیں, ذلتیں انسانوں کو حاصل ہوئیں اور اس کے بعد بہرحال اب انسان کے پاس ایک راستہ ہے اور وہ الہی نظام ہے کہ جو امام عصر کے ذریعے سے انشاءاللہ اگر اس کا اذن ہوا تو بہت جلد محقق ہونے والا ہے. لیکن اس چیز کے اندر جو نقطہ حائز اہمیت ہے وہ یہ کہ جس طرح دشمنان اسلام یا شیطانی طاقتیں اس راستے کو روک نہیں سکتی, یہ اٹل فیصلہ ہے, ہو کے رہے گا, خدا کا نظام ہے, یہ قائم ہو کر رہے گا, تو یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ ہوگا. جو چیز قابل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس ظہور اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت الہیہ میں اور آپ کہاں ہیں. یہ نقطہ زیادہ ضروری ہے, یہ نقطہ زیادہ اہمیت کا حائل ہے, اس کی زیادہ اہمیت ہے. وہ کام تو خداوند عالم کے اذن سے ہو کر رہے گا, اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا, اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں لگ سکتی, طے ہے. لیکن میں اور آپ اس نظام الہی کے اندر کہاں ہیں؟ آیا اس نظام الہی کے اندر ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال, ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بھائی ہونا تو چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم, کاش آپ کے ساتھ ہوتا. ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں کاش آپ کے ساتھ ہوتا. مولا کاش آپ کے ساتھ ہوتا تو میں مستقل مجلس میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس امام کا انتظار ہے وہ امام جب آئے گا تو خود امام حسین کی طرف ہی تو توجہ دلائے گا. مسلسل 3 دن سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو امام کا جو بنیادی کلمہ ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام. امام حسین کے ذریعے سے امام عصر اس حکومت الہی کا اجرا کریں گے. اب میں اور آپ اگر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم تو ایک آواز آئے گی اندر سے, دیکھو اس یا لیتنی کا موقع آنے والا ہے. اگر اپنی طلب میں سچے ہو, یا لیتنی کہتے ہو اس اخلاص کے ساتھ کے واقعی ہوتے تو وہ موقع پھر آنے والا ہے, وہ موقع پھر آنے والا ہے. عزیزو اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اس انقلاب میں کہاں کھڑے ہیں, میں اور آپ اس انقلاب میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. کہ جس طرح بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے منتظر تھے, تبدیلی کے منتظر تھے, تبدیلی کے لیے بات کی مگر جب موقع آیا ساتھ نہ دے. بہت سے لوگوں نے توجہ کیجیے گا ان نکات کی جانب, بہت سے لوگوں نے کیونکہ تاریخ کو کہا جاتا ہے تاریخ ایک آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب میں اور آپ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمارا عکس دکھاتا ہے, جو ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے, نہ اپنی طرف سے بڑھاتا ہے نہ اپنی طرف سے گھٹاتا ہے. اسی لیے مومن کو کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مومن سامنے آتا ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کے ذریعے اپنے عیوب کو پہچان لیتا ہے. اس لیے چھٹے امام نے ایک اور جملہ کہا تھا کہ احب اخوانی الی من اہدا الی عیوبی, مجھے اپنا وہ بھائی زیادہ پسند ہے جو میرے عیوب کو میری طرف ہدیہ دے, یعنی مجھے بتائے کہ برادر مومن تیرے اندر یہ خرابی ہے. لیکن امام نے کہا مومن آئینہ ہے, بس آئینے کی صفت ذہن میں رہے کہ آئینہ کیا کرتا ہے, جب تک کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے فقط اس وقت تک اس کی نشاندہی کرتا ہے, اس کی پیٹھ پیچھے پیچھے کوئی بات بیان نہیں کرتا آئینہ. آئینہ جتنا انسان ہوتا ہے جس طرح کا ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے، اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کرتا. اگر کسی مومن کی اصلاح کرنی ہے، ایک تو اس کی پیٹ پیچھے کرنے کی کوشش مت کیجیے، اور جتنی اس کے اندر خرابی ہے اتنی ہی بیان کیجیے، اس سے زیادہ بیان نہ کیجیے. المومن مرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. تاریخ آئینہ ہے، تاریخ کے اندر انسان اپنا عکس دیکھتا ہے کہ یہ تاریخ کے حالات گزرے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح کے دعوے کرتے تھے، وہ بھی ہماری طرح کی باتیں کرتے تھے. آگے ہوا کیا؟ وہ تاریخ میں کس جگہ جا کے کھڑے ہوئے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ شاید یہ سوچ کے نہ دیا ہو کہ جب امام معصوم آئے گا تو ساتھ دے دیں گے. یہ سوچ آپ سکتے ہیں، معاشرے کے اندر موجود ہے، بھائی جب امام آئیں گے تو یہ کام کر لیں گے. اس کام کی ضمانت کیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہمیں تاریخ سے سمجھنا ہوگا. اس کے لیے کچھ صفات ہوں گی جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا، جن صفات کو ہم مسلسل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل جس چیز کا ذکر کیا تھا عزیزوں، وہ کیا چیز تھی؟ کہ ایک سلوک عاشورائی پر عمل کرنے والا انسان، وہ انسان پہ جو امام اصل تک پہنچنے کے لیے عاشورائی راستے پر چل رہا ہے، چونکہ اسے پتا ہے کہ امام اصل تک پہنچنے کے لیے عاشورائی راستے پر چلنا ضروری ہے، یہی وہ صفات ہیں جو امام اصل تک پہنچائیں گی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ عاشورائی انسان اپنے دین کے معاملے میں بہت محتاط ہوا کرتا ہے. عاشورائی انسان اپنے دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے، توجہ دقت سے کام لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ دین کے نام پر ایک مصنوعی دین کو بنا کر دین کی جگہ رکھنے کی کوشش کی گئی. ہر زمانے میں ایسا ہوا. میں نے کل آپ نے بیان کیا کہ آئمہ اطہار کی جو بڑی مشکلات تھیں، جو سب سے زیادہ اماموں کو جس چیز کی وجہ سے دقت پیش آئی، وہ یہی تھی کہ اماموں کے سامنے ایسے افراد آ کے کھڑے ہوتے تھے جو بظاہر دیندار ہوا کرتے تھے، بظاہر دیندار ہوا کرتے تھے. امام علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، وہ امام کہ جو خداوند عالم کا اس زمین کے اوپر جانشین ہے، ہر امام خدا کا جانشین ہے، حجت خدا ہے ہر امام. وہ امام کے لیے ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، اسد اللہ ہے، غالب و کل غالب ہے. اس امام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کن لوگوں کی وجہ سے؟ ایک طرف تو معاویہ اور اس کا لشکر تھا، وہ تو کیا ہی امام نے. ان سے زیادہ جو امام کو اذیت پہنچی ان لوگوں کی طرف سے پہنچی جو امام کے ساتھ تھے. توجہ کیجئے گا، میں کل بیان کر چکا ہوں کہ باریک نکات ہیں، ظریف چیز ہے، دقت چاہیے ہوگی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تاریخ کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے ہم کو، امام علیہ السلام کے ساتھ جو افراد ہیں ان کی عقل، ان کا شعور، ان کی معرفت اتنی ہے کہ یہ امام کو چھوڑ کر معاویہ کی طرف نہیں جاتے. اتنی تو عقل ہے، اتنا تو شعور ہے. حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ امام علی کو چھوڑ کے معاویہ کی طرف چلے گئے تو ان کی دنیا زیادہ آباد ہو جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ انہیں محسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کے دسترخوان پہ تو سوکھی روٹی ملتی ہے، معاویہ کے دسترخوان پہ کھانوں کی بھرمار ہے. علی مرتضیٰ تو اپنے لشکر کو دین کا پابند رکھتے ہیں، معاویہ نے تو کسی قسم کی پابندی نہیں رکھی ہوئی. جانتے ہیں کہ اس جگہ جانے میں آسانیاں مل جائیں گی، مگر چونکہ دینداری کا جذبہ موجود ہے، اسی دینداری کے جذبے کی وجہ سے علی کو نہیں چھوڑ سکتے. توجہ کیجئے گا عزیز، میں بار بار کہوں گا کہ ظریف نکات کو چھیڑ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن ہمیں ظہور کی طرف جانا ہے، راستہ طے کرنا ہے. تاریخ کربلا سے سیکھیں گے، تاریخ سے سیکھیں گے، آئمہ کی سیرت سے سیکھیں گے. یہ دیندار طبقہ کہ جو بظاہر دیندار ہے، یہ اتنا آگے بڑھا، بناوٹی دین کے اندر اتنا گھر گیا، صحیح دین کو، حقیقی دین کو تصنعی دین سے جدا نہیں کر پایا. نتیجے میں کیا ہوا؟ امام علی کے ساتھ تو رہا، مگر وہ مرحلہ آیا تاریخ کا کہ جب مالک اشتر اپنی تلوار چلاتے ہوئے پہنچ گئے اور معاویہ کا خیمہ نزدیک نظر آیا، تو اس وقت جب معاویہ کو اپنی موت یقینی نظر آئی تو معاویہ نے کہا عمر ابن عاص سے، کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ مالک اشتر پڑھتا چلا آ رہا ہے، ہماری موت یقینی ہے. تاریخ بیان کرتی ہے، عمر ابن عاص کہتا ہے گھبرا نہیں، جیت ہماری ہے. تعریف ہے، تاریخ سے بیان کر رہا ہوں. کون آ رہا ہے؟ مالک اشتر امام علی علیہ السلام کی فوج کا سپاہ سالار، سردار، کمانڈر آ رہا ہے، پہنچ گیا خیمے تک. معاویہ کہتا ہے اے عمر ابن عاص، تو کس گمان میں تو کس غلطفہمی کا شکار ہے؟ مالک اشتر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اور وہ بھی میں اور تو. کیا میں تجھے علی کے لشکر میں موجود لشکریوں کے ذریعے ہی علی پر فتح دلواؤں گا؟ کیا ہوا؟ ہم نے تاریخ پڑھ لی، تاریخ کے اندر آ گئی چیز. اب مالک اشتر جب پہنچ رہے خیمے تک، ادھر عمر بن عاص نے کیا کام کیا؟ چونکہ جانتا ہے علی کے لشکر میں دین کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور دین کے اندر قرآن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لہذا مالک اشتر کے مقابلے پر عمر بن عاص نے قرآن کو نیزوں پر بلند کروا دیا. اب جب یہ قرآن نیزوں پر بلند ہوا، کیا نعرہ لگا کہ دیکھو جھگڑ کیوں رہے ہو، ہمارے تمہارے درمیان یہ کتاب خدا فیصلہ کرے گی. توجہ ہے عزیزوں، اگر انسان دین کی شناخت نہ رکھے تو کہاں جا کے چوٹ کھاتا ہے؟ اگر دین کو صحیح معنی میں نہ پہچان سکے تو کہاں جا کے انسان گرتا ہے؟ پھر مالک اشتر تلوار چلاتے ہوئے پہنچے، قرآن نیزوں پہ بلند ہوا، امام علی علیہ السلام کے اپنے لشکر میں ہلچل مچ گئی. علی معاویہ تو قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، علی مرتضیٰ نے کہا چونکہ دین شناس نہیں تھے، چونکہ جو صاحب دین ہے اس کی بات نہیں سن رہے. امام علی نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے سے دھوکے میں مت آؤ، یہ قرآن اس وقت حق کے لیے بلند نہیں ہوا. یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، فقط اللہ ہے فیصلہ کرنے والا، کلمت الحق ویراد بہ الباطل، نعرہ حق کا ہے مگر اس وقت مقصد باطل ہے. نعرہ حق ہے کہ قرآن فیصلہ کرے، اس وقت اس کی مراد باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کے ذریعے سے کہ جو قرآن صامت ہے، قرآن ناطق کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھو. لیکن نہیں سمجھے لوگ، نتیجہ کیا ہوا؟ امام علی علیہ السلام کو مالک کو بلانا پڑا. عزیزو جب امام علی علیہ السلام سمجھانے میں لگے ہوئے تھے اپنے لشکر والوں کو، تاریخ بیان کرتی ہے لوگوں نے اپنی تلواریں نکال کر امام علی کے سامنے رکھ دی. بعض روایات اور تاریخ نے بیان کیا امام علی کے کندھے تک تلوار لے آئے کہ علی اگر مالک کو نہیں بلایا تو اس تلوار ہوگی، یہ تلوار ہوگی اور آپ کا سر ہوگا. اس بسپائی کے اوپر معاویہ مجبور نہیں کر سکا علی کو. یہ بسپائی ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ ہے. کیا کروں، تاریخ ہے عزیزوں، تاریخ ہے. تاریخ کے تلخ اوراق ہیں، مگر پلٹنا پڑے گا، انہیں دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھنا پڑے گا، اس کے اندر آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہوا امام کے ساتھ. دینداروں کا، بظاہر دینداروں کا گروہ ہے جو امام علی کے سامنے کھڑا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو علی کو امام سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مگر حقیقی دین کی پہچان نہیں ہے. جو کل ایمان ہے، جانتے ہیں تمام فضائل کو، جانتے ہیں فضیلتوں کو، کل ایمان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کل ایمان کہہ رہا ہے کہ اس وقت ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ اس قرآن کا احترام کرو، یعنی یہ قرآن احترام کے لیے بلند نہیں ہوا، یہ حق کے خلاف نکل گیا. تم جانتے نہیں ہو قرآن میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے بعد ایسے پڑھنے والے ہیں جن کو اس کی تلاوت سے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ ہے، وہ ڈھنگ اہل بیت سے سیکھنا پڑے گا. ہر قرآن پڑھنے والے کو قرآن سے فائدہ نہیں ملتا، لیکن امام علی علیہ السلام کی بات تو نہیں مانا گیا. جزانے مانا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مالک اشتر کو امام علی نے واپس بلا لیا. یہ ایک مثال ہے تاریخ کی. ایسی کتاب، تاریخ کی کتابیں ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں کہ جب دینداروں نے دین کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، رسمی دین پر عمل کرتے رہے، ظاہری دین پر عمل کرتے رہے، لیکن ظاہری دین کے مقابلے میں جب حقیقی دین آیا اس کو پہچان نہیں پائے. یہ آئمہ کی بزرگ ترین مشکل تھی. عزیز، اس دین کو سمجھنا، اپنے دین کو ہمیشہ پرکھتے رہنا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ آل رسول کے اندر ہم اس روش کو دیکھتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال نوے اور دسویں امام علیہ السلام کے دور میں، حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد ہیں، یعنی چوتھی پیڑھی ہے حسن امام حسن مجتبی کی، چوتھی سلسلہ نسل میں آگے چوتھا سلسلہ ہے ان کا، یعنی ان سے پہلے دو اور نسلیں، پھر امام حسن کا تعلق ہے، جن کا نام حضرت عبدالعظیم حسنی ہے. آپ میں سے وہ افراد جو ایران کی زیارات کے لیے مشرف ہو چکے ہیں جانتے ہیں کہ تہران، اس کو جو پرانا نام تھا شہر رئی کہا جاتا ہے، رئی کے اندر وہ قبر ہیں اور وہ مزارات موجود ہیں جہاں تین امام زادے موجود ہیں، حضرت عبدالعظیم ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت طاہر ابن امام زین العابدین علیہ السلام. ان تمام بزرگوں کی درجات کے لیے مرتبہ بلند درود پڑھیے. عبدالعظیم محدث بھی ہیں، عبدالعظیم فقیہ بھی ہیں، عبدالعظیم اس مرتبے پر حائز ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں دسویں امام نے، چونکہ ان کا تعلق دسویں اور نویں امام کے دور سے تھا، یہ دیگر دونوں ائمہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، دسویں امام نے ان کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت ان کی زیارت کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ من زار عبدالعظیم فرعی کمن زار الحسین بکربلا، جس نے عبدالعظیم کی رئی میں زیارت کی گویا اس نے امام حسین کی کربلا میں زیارت کی۔ عبدالعظیم کی زیارت کا اتنا مرتبہ ہے کہ کمن وزار الحسین فی کربلا، جس نے عبدالعظیم کی زیارت رئی میں کی ایسے جیسے اب امام حسین کی زیارت کربلا میں کی۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس ایک روایت سے کہ کیسی شخصیت تھی عبدالعظیم کی۔ یہی عبدالعظیم دسویں امام کے زمانے میں اپنے زمانے کے امام کے پاس آگے کہتے ہیں، آنے کے بعد ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ مولا انی اریدو ان اعرض علیک دینی، اے میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کروں، فان کان مرضیا، اگر یہ دین وہ ہے کہ جس سے آپ اور آپ کا خدا راضی ہے، فثبت لا، تو میں اس پہ ثابت قدم رہوں۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عبدالعظیم کے بارے میں، جس کی زیارت درجہ امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیا گیا، جو محدث ہیں، فقیہ ہیں، متکلم ہیں، جن کا بہت بڑا کردار ہے، ان سے حدیث کو بھی نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ مولا میں اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دین کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ میرے دین کو مجھ سے سنیے، اگر یہ دین وہی ہے کہ جس کو آپ اہل بیت علیہ السلام پسند کرتے ہیں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کی پسند خدا کی پسند ہے، جس چیز کو آپ تائید کریں گے اس کی خدا تائید کرے گا، بس اگر یہ دین وہی ہے جو میرے پاس ہے، جس کو آپ نے پسند کیا، بس میں اس پہ باقی رہوں۔ امام نے کہا پیش کیجئے، انہوں نے اپنے عقائد کو بیان کرنا شروع کیا، اپنے نظریات کو بیان کرنا شروع کیا، امام نے ان کے جواب میں بیان کیا ہاذا واللہ دین الذی ارتضاہ لعبادہ، قسم بخدا یہ وہی دین ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے انتخاب کیا ہے، فثبت لا، آپ اس پہ ثابت قدم رہیے۔ اس کے بعد امام نے دعا کی کہ خدا وند عالم آپ کو دنیا آخرت میں ثابت قدم رکھے۔ عزیزوں یہاں ایک نقطہ ہے کہ اگر عبدالعظیم حسنی اس بلند مرتبے میں پہنچنے کے باوجود اپنے دین کو زمانے کے امام کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں کہ مولا میرے دین کو ذرا دیکھیے، اس میں کوئی کجی تو نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن تو نہیں ہے، تو آج جب زمانہ غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے، تو پھر یہ مومنین کہاں سے سمجھیں کہ صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کوئی تو راستہ ہونا چاہیے، کوئی تو دروازہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کوئی راستہ نہیں ہے، غیبت کبریٰ یعنی امام اور سلسلہ ہدایت سے مستقل پت تعلق اگر ایسا مانا جائے، تو پھر میں بات کو پیچھے پلٹا دوں گا، اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ اگر دوران غیبت کبریٰ انسان ہادیوں کی ہدایت سے محروم رہ کر زندگی گزار سکتا ہے، تو بعد رسول کیوں نہیں گزار سکتا؟ حساس بات ہے، مجھے پتا ہے حساس بات ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ کس بات کا جھگڑا ہے؟ جھگڑا نہیں کہنا، میں نے غلط بات استعمال کیا، معذرت چاہتا ہوں۔ امتیاز کیا ہے شیعت کا؟ امتیاز کیا ہے شیعت کا؟ شیعت کی پہچان کیا ہے؟ کہ بعد رسول بھی ہدایت کے سلسلے سے جڑی ہوئی ہے۔ شیعت کا امتیاز یہی کہ بعد رسول بھی ہدایت پر عمل پیرا ہے۔ دلیل ہے ہمارے پاس اس کے لیے کہ رسول اللہ نے سلسلہ چھوڑا ہے۔ اب اگر رسول اللہ سلسلہ چھوڑ کر گئے تو میرے ساتھ چلیے گا، حساس گفتگو ہے، میں بھی آپ کے درمیان میں سے ایک شخص ہوں، میں ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ ایک سلسلے کو چھوڑ کے گئے۔ اب وہ سلسلہ عزیزوں 11 ہجری سے شروع ہوا رسول اللہ کے بعد، ہمارے عقیدے کے مطابق 260 ہجری میں امام حسن کی غیبت واقع ہو گئی۔ کتنا دوران ہے اس ہدایت سلسلے کا جو ہمارے سامنے جو ظاہری طور پہ موجود رہا؟ تقریباً کم و بیش 240 سال کا دوران۔ کیا رسول اللہ نے ہمارے لیے فقط 240 سال کے دور کی ہدایت کا بندوبست کیا تھا اور اس 240 سالہ دور کے بعد ہدایت کا کوئی سلسلہ نہیں؟ تو اگر ان 240 سال کے بعد آج 1200 سال کا عرصہ گزر گیا غیبت کبریٰ کو، اگر یہ 1200 سال بغیر ہدایت، بغیر ہادی، بغیر کسی نظام ہدایت کے چل سکتے ہیں، تو وہ 240 سال بھی چل سکتے تھے، وہ 240 سال بھی چل سکتے تھے۔ اس کے لیے کیوں اتنی زحمت کی گئی؟ उसके लिए क्यों आइम्मा को मारके में खड़ा किया गया, उसके लिए क्यों अली मुर्तजा के गले में रस्सी डलवा दी गई, अली मुर्तजा के हाथों को बंधवा दिया गया, हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े हो गए, इमाम हुसैन करबला में आके शहीद हो गए, सैयद सज्जाद ने ताजिया ने खा लिए, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने ज़हमत उठाई, क्यों? जब ये सिलसिला चल सकता है इसका मतलब है कि नहीं, सिलसिला निजाम हिदायत के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पहचानने की जरूरत। खुदा बंदे आलम 240 साल के लिए नहीं, कयामत तक के लिए हिदायत का बंदोबस्त करने वाला है, ये खुदा की जिम्मेदारी है, खुदा बंदे आलम है जो हिदायत करने वाला है। अब हमारे पास इसका मतलब है कि निजाम हिदायत मौजूद है, उसे पहचानना है। अगर हमने कहा कि नहीं है तो फिर हमें और दूसरों में कोई फर्क नहीं बचा, कोई फर्क नहीं बचा। मेरे साथ हैं आप लोग, बात थोड़ा मुश्किल हो गई, दुरूद भेजिए। दुरूद के जरिए से बड़ी बड़ी मुश्किलात हल हो जाया करती हैं। दुरूद पर ही बात आ गई तो आपके सामने मुस्तदरकुल वसाइल की रिवायत पेश कर दूं। मुस्तदरकुल वसाइल में अबुल फत्ता राजी ने बयान किया कि जब रसूल अकरम शबे मेराज मेराज पर गए तो वहां जनाब जिब्राइल के साथ गुजरते हुए उन्होंने देखा एक फरिश्ता है जो बैठा हुआ है जिसके हजार हाथ हैं, उन हजार हाथों में हजार हजार उंगलियां हैं। रसूल अल्लाह ने पूछा जनाब जिब्राइल से कि जिब्राइल ये कौन है? कहा अल्लाह के रसूल ये वो फरिश्ता है कि जिसको खुदा बंदे आलम ने बारिश के कतरात गिनने उनका हिसाब रखने के लिए खल्क किया है। रसूल अल्लाह ने उस फरिश्ते से पूछा कि है फरिश्ते ये बता कि अब तक आदम से लेकर ये बल्कि खिलकत कायनात से जब तक जब से कायनात की खिलकत हुई उस वक्त से आज तक तेरे पास बारिश के तमाम कतरों का हिसाब किताब है। कहा अल्लाह के रसूल खुदा ने मुझे ऐसा हाफजा दिया, ऐसा इंतजाम दिया है मेरे साथ कि मैं बारिश के तमाम कतरों का हाफिज हूँ, हिसाब किताब करता हूँ, गिन लेता हूँ, मुझे पता है अब तक कितने कतरे दरिया में गिरे, कितने कतरे सहरा में गिरे, कितने कतरे जो है वो फूलों के ऊपर गिरे, कितने कब्रे कब्रिस्तान पर गिरे, तमाम चीजों का मेरे पास हिसाब किताब है। रसूलुल्लाह को उसके हाफिज़े पे ताज्जुब हुआ, कहने लगे तुझे खुदा ने बड़ी सलाहियत दी। उसके बाद कहने लगा अल्लाह के रसूल मगर एक चीज है जिसका हिसाब किताब मैं भी नहीं रख सकता। कहा वो क्या चीज है जिसका हिसाब किताब तू भी नहीं रख सकता? कहा जब आपके लोग जमा होकर आप पर दुरूद भेजते हैं तो उसका हिसाब किताब मैं भी नहीं रख पाता। उस मकाम पर पहुंचने के बावजूद उनका तवाज़ो देखिए, हजरत इब्राहिम ने फौरन कहा कि अल्लाह अकबर कितना खुश नसीब है वो जिसे खुदा ने अपना खलील बनाया है। फौरन नहीं कहा कि मैं हूं, कहा नहीं, कहा इज़राइल मुझे जल्द उस शख्स का पता बता, तवज्जो कीजिएगा रिवायत के अल्फाज हैं, मुझे उस शख्स का पता बता कि जिसको खुदा ने अपना खलील बनाया ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजार सकूं। खलील है खुदा है, जो खलील है खुदा को उसकी खिदमत मेरा शरफ है। यानी हज़रत इब्राहिम उस मकाम पर पहुंचने के बावजूद अपनी तरफ नहीं देख रहे, पैगाम है ऐ जरा से मनसब मकाम को पाने वालों, तुम्हारा मकाम इब्राहिम के सामने क्या है? जरा से मकाम को पाकर निकल जाते हो रास्ते से। ذرا سے مقام کو پا کر اپنی حیثیت کو بھول جاتی ہوں. یہ مقام ابراہیم ہے. کہتے ہیں وہ کون ہے, مجھے رہنمائی کر. جناب اسرائیل کہتے ہیں اے جناب ابراہیم وہ خلیل اللہ, آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے, وہ آپ ہی ہیں. پھر امام نے بیان کیا کہ کن صفات کی بنیاد پر خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. پہلی خصوصیت جو بیان کی جناب ابراہیم علیہ السلام کی, کہا کہ جناب ابراہیم انتہائی مہمان نواز تھے. بھائی آج کے دور میں مہمان نوازی تھوڑا مشکل ہو گئی ہے, ہو گئی ہے نا تھوڑی سی مشکل. لوگ سوچتے ہیں مہمان نہ آئے خدا اس کے بغیر ہی برکت بھیج دے. اس بات سے قابل ہے کہ جو خدا مہمان بھیجنے والا ہے وہی اس کے ساتھ برکت بھی بھیجا کرتا ہے. مہمان نوازی کا بہت انتہائی زیادہ بڑا کردار ہے ہمارے دین کے اندر عزیزوں. مہمان نوازی کے ذریعے سے یہ شاف العظیم جن کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ خدا بندے عالم نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے عطا کیا کہ آپ اس طرح سے بن گئے کہ آپ ایک طرح سے باب الحسین ہو گئے, یعنی گویا آپ کی زیارت امام حسین کی زیارت ہے. شاہ العظیم نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں خدمت خلق کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں نے دروازے سے آنے والوں کو پلٹایا نہیں کرتا ہوں. وہ تو سب تصویر کروں. پہلی خصوصی جناب ابراہیم کے خلیل اللہ کے طور پہ چنے جانے کی یہ کہ جناب ابراہیم مہمان نواز تھے. مہمان نوازی میں بہت زیادہ دسترخوان بچھاتے تھے, بچھانے کے بعد خدا سے دعا کرتے تھے پروردگار اپنی مخلوق کو جسے تو پسند کرتا ہو بھیج دے کہ میرے ساتھ اسے تام میں شریک ہو سکے. پہلی خصوصی جناب ابراہیم کی. دوسری خصوصی جناب ابراہیم کی یہ تھی کہ اپنی حاجات کو سوائے خدا کے کسی سے بیان نہیں کرتے تھے. یہاں سے ایک نقطہ لے لیتے ہیں, وہ یہ کہ خدا بند عالم عزیزوں اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ ایک مومن اپنی مشکل کو دوسروں کے سامنے بیان کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا بند عالم نے مومنوں کو صاحب عزت بنایا ہے. خدا بند عالم مومن کی عزت کو اپنی عزت سے تعبیر کرتا ہے, بلکہ خدا بند عالم نے روایتوں میں جو ہمیں چیزیں ملی بیان ہوا کہ ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے, خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اسی لیے ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی شکایات کو خدا کے علاوہ کہیں بیان کرے, یا خدا سے بیان کرے یا خدا والوں سے بیان کرے. یعنی خدا سے بیان کرے علی مرتضیٰ کا واسطہ دے کر, حسن مشتبہ کا واسطہ دے کر, حسین شہید کربلا کا واسطہ دے کر بیان کرے. وہ بھی در ہے ہمارے پاس. جناب ابراہیم اپنی حاجتوں کو سوائے خدا کے کسی سے بیان نہیں کرتے تھے. امام بیان کر رہے ہیں کہ امام جناب ابراہیم کے خلیل اللہ چننے کی وجہ یہ ہے, حتیٰ اس وقت کہ جب جناب ابراہیم کو مجنیق میں بٹھا دیا گیا, سامنے آگ ہے, بہت بڑی آگ ہے, اتنی بڑی آگ کہ اس کی طرف جانے کی ہمت بھی نہیں ہے کسی کی, جناب ابراہیم کو مجنیق میں ڈال کر اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے, اتنے میں جبرائیل آتے ہیں. اب توجہ کیجئے گا, جناب ابراہیم نبی خدا ہیں, جانتے ہیں جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتا, آتا ہے خدا کی طرف سے آتا ہے. جناب جبرائیل نے آنے کے بعد کہا کہ اے ابراہیم اللہ کا حاجت, تم کوئی حاجت ہے, کوئی سوال ہے؟ کس وقت جب جناب ابراہیم کو ہاتھ پاؤں باندھ کر مجنیب میں بٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے, جناب ابراہیم نے کہا ہاں لیا حاجت, لیکن میری حاجت ہے تجھ سے نہیں ہے, میری حاجت جس سے ہے وہ میرے سوال کرنے سے پہلے میرے سوال سے واقف ہے, لہذا مجھے زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا اعتماد خدا پر. یہ دوسری صفت. اور تیسری صفت میں پہلے بیان کر چکا کہ جناب ابراہیم کو خلیل اللہ چننے کی وجہ محمد و آل محمد پہ کثرت سے ان کا صلوات بھیجنا ہے. یہ گفتگو بیچ میں آئی چونکہ صلوات سے مشکل کو آسان کرنا تھا, مشکل انشاءاللہ آسان ہو گئی ہوگی. اب اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. عزیزان ایمان, عزیزوں دیکھیے, تکلف اور تعارف کی کوئی بات نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں ظہور ایمان کی طرف اور ہمیں جانا ہے. ایک بات طے کر لیتے ہیں, عقل سے سوچ لیتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم کی تخلیق ہوئی, خدا بند عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا اور حضرت آدم کو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا تو وہاں ایک واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا سب کے ذہن میں؟ ایک نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. جس نے انکار کیا اس کا نام ابلیس ہے, اس کو شیطان کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. اس نے فقط سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا, اس نے خدا بند عالم کی ذات کی قسم کھا کر کچھ کہا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس آدم اور اس آدم کی اولاد کی خصوصیت کی وجہ تو نے مجھ سے سجدہ کروایا ہے, میں اس کی اکثریت کو پھٹکا دوں گا. لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اغوا کر لوں گا. کیسے؟ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا, نعوذ باللہ, خدا کی طرف نسبت دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ ہے, जो चल रही है, कब तक ये जंग चलेगी? यौम मालूम तक। ये यौम मालूम क्या है, ये खुद एक बहस है, लेकिन मैं बहुत सादा अल्फाज में कहता हूं, एक वक्त है कि जब तक ये शैतान की जंग चलेगी। यहां तक है आप मेरे साथ? आदम की जंग शुरू किससे हुई थी, शैतान की जंग शुरू किससे हुई? आदम से। शैतान की जंग में हमेशा शैतान के मुकाबले पर जो इब्तदाई मोर्चे में होगा वो कौन होगा? कि जो आदम होगा या आदम का वारिस होगा। शैतान के मुकाबले पर, शैतानी मुकाबले पर कौन मोर्चे में होगा? जो आदम होगा या आदम का वारिस? किसके लिए शब जुम्मा पढ़ के कहते हैं अस्सलामु अलैका वारिस आदम सिफतिल्लाह? किसको कहते हैं? इमाम हुसैन। इसका मतलब है कि ये मकतबे इमामत है कि जो शैतान और शैतानी मकासिद के मुकाबले पर खड़ा हुआ है, इसके अलावा वो अक्सरियत है जिसको शैतान बहका चुका है। इसके अलावा तो अक्सरियत हो गई जिसको शैतान बहका चुका है। तवज्जो कीजिएगा, शरीफ बात कर रहा हूं फिर हमने। इसका मतलब ये मकतबे इमामत, मकतब हिदायत, मकतब विलायत वो है कि जो शैतान और उसकी ताकत और उसके तमाम हथकंडों के मुकाबले खड़ा हुआ है। क्या शैतान हार मान के बैठ गया? नहीं, शैतान बहुत शैतान है, हार नहीं मानता। शैतान के अंदर जो खसूसियत है वो है ही कि कभी थकता नहीं है, बद वक्त नई नई चाले, नए नए हथकंडे, नए नए तौर तरीकों से आता है। उसके पास हर इंसान के एतबार से उसको बहकाने के लिए एक जाल हुआ करता है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम करता है। अजीजों, इसका मतलब यह हुआ कि शैतान और उसका निजाम जब तक है, उसके मुकाबले में एक निजाम मौजूद रहेगा जो वारिस विरासत आदम का निजाम है, कि जो आइमा का निजाम है। सादा अल्फाज में यहां तक बात मफहूम है ना इंशाल्लाह? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो फिर मेरे लिए मसला आसान हो गया। अब अगर ये निजाम मौजूद है तो फिर मैं अपनी पिछली बात तरफ पलटता हूं। दौरान गैबत कुबरा में वो निजाम बताइए कि जो निजाम इमामत को लेकर चल रहा हो, शैतानी ताकतों के मुकाबले में खड़ा हो। या तो तसव्वुर कीजिए कोई नहीं है, फिर बहस हमारी पलट जाएगी कि निजाम में इलाही नाकाम हो गया, या फिर नहीं हमें मानना पड़ेगा कोई निजाम है, हमें मानना पड़ेगा। चूंकि ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है कि शैतान का निजाम को काम कर रहा हो, इलाही निजाम काम ना कर रहा हो, ये तो मुमकिन नहीं है। शैतान ने कहा था मैं तेरे निजाम के मुकाबले पे आऊंगा, और शैतान को खुदा ने कहा था तू उन लोगों को बहकाएगा जो तेरे कहने में आएंगे, लेकिन याद रखना कि तेरे मुकाबले पे मेरे मानने वाले बाकी रहेंगे। वो मानने वाले कौन है? जो खुदा की विलायत में है। खुदा की विलायत किस तरीके से सामने आई? अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम की सूरत में सामने आई। खुदा की विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद की सूरत में सामने आई। अब पर्दा गैबत का मसला आ गया, इमाम पर्दा गैबत में चले गए, फैसला आप कीजिए कि निजाम हिदायत है या नहीं, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, नहीं तो शैतानी निजाम कामयाब है। इसका मतलब कोई निजाम है, उस निजाम को समझना जरूरी है। वो निजाम क्या है? अब जिन लोगों ने उस निजाम को संभाला है, अब उनके खिलाफ साजिशों का जाल है। ये मेरी कल की गुफ्तगू कि जब इस्लाम के दुश्मनों ने इस बात को समझ लिया कि इस्लाम का रास्ता नहीं रोका जा सकता, तो उसके मुकाबले में एक आर्टिफिशियल इस्लाम बनाया, जिसको इमाम खुमैनी ने कहा था इस्लाम में अमरीकाई, अमरीकी इस्लाम, कि जिसके अंदर ये वहाबियत को, कि जो मदरसों में थी, मसाजिद में थी, इसको लेकर आए, इसको सियासत के अंदर मैदान दिया, और मैदान में आने के बाद इनको इंकलाब इस्लामी के खिलाफ खड़ा किया। इमाम ने कहा यह इस्लामी इंकलाब नहीं है, ये इस्लामी लोग नहीं है, ये अमरीकाई इस्लाम है। मरला आगे बढ़ा दी, जो बहुत सी मुखालिफत हुई, मुतासिबान अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान भी मुखालिफतें हुई, जो लोग इस इलाही हिदायत को लेकर चल रहे थे उनके खिलाफ बहुत सी बातें हुई। मराइल मरल आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि दुनिया ने पहचान लिया कि अगर इस्तिकबार दुश्मन शैतान के खिलाफ भी निजाम खड़ा है तो वो शियत का निजाम है, शियत का निजाम है। अब जब दुनिया की समझ में ये बात आ गई, इसको मैं समझा दूं आपको, दुनिया कैसे समझ गई। एक कॉन्फ्रेंस हुई इसराइल के अंदर, तवज्जो कीजिएगा, इमाम हुसैन और इमाम मेहदी के दरमियान ताल्लुक के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस निजाम इलाही के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसराइल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में टास्क दिया गया कि भाई ये मालूम करो ये शिया कैसी कौम है कि जिसके ऊपर जितना भी जुल्म किया गया तारीख के अंदर, आज भी ये शिया कौम न दबती है, न मरती है, न रुकती है, आगे बढ़ती चली जाती है। सबब क्या है? तहकीकात हुई, उस तहकीकात का नतीजा आया, एक स्पोकमैन आया, उसने आने के बाद स्पीच दी अपनी, कहा कि शियत इसलिए नहीं दबती, शियत इसलिए नहीं थकती, शियत इसलिए नहीं बैठती कि शियत दो इनकलाबों के दरमियान जिंदगी गुजारने का नाम है। तवज्जो कीजिए अजीजों, बाज़ औक़ात इंसान अपनी हकीकत को दुश्मन से सुनता है। जब इंसान खुद वाकिल हो, दुश्मन समझाता है कि तुम क्या हो, अपने आप को पहचानो, अपने निजाम को पहचानो, अपने मकतब को पहचानो। कागशिया दो इनकलाबों के दरमियान जिंदगी गुजारता है, इसलिए थकता नहीं। पूछा गया, भाई कौन से इनकलाब हैं? कहा इनका पहला इनकलाब सन 61 हिजरी में इनके अकीदे के मुताबिक इनके तीसरे पेशवा इमाम हुसैन ने बर्पा कर दिया था, जिसको ये लोग सुर्ख इनकलाब कहते हैं। इस सुर्ख इनकलाब से तासील लेते हुए, असर लेते हुए, हिम्मत लेते हुए, जोश जज्बा लेते हुए आगे बढ़ते हैं, सब इनकलाब की तरफ निगाह रखते हैं। पूछा ये सब इनकलाब कौन सा है? कहा ये इनके अकीदे के मुताबिक इनका आखिरी इमाम है जो इस दुनिया में आगे बर्पा करेगा।
और बड़ी है वो 50,000 है
2006 की जंग के बाद। क्यों? وجہ کیا ہے اس کے پیچھے آپ کو میں وجہ بتاؤں گا. جن لوگوں کو بعض غیر ذمہ دار افراد بیٹھ کے برا بھلا کہتے ہیں، ممبروں سے گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں نے شیعت کو پہچانوایا ہے، ان لوگوں نے شیعت کو پہچانوایا. حضرت نصر اللہ جب جنگ جیت گئے، جب جنگ جیتی جا چکی، پوری دنیا متوجہ ہوئی ان کی طرف، لوگوں نے متاثر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم حضرت نصر اللہ کے سپاہی ہیں. حتیٰ مصر کے لوگ جو متاثر تھے، جو اہل بیت کے مکتب کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا ہمارا افتخار ہے کہ ہم عرب ہیں چونکہ حضرت نصر اللہ عرب ہے، ہمارا افتخار ہے کہ ہم حضرت نصر اللہ کے سپاہی ہیں. جب حضرت نصر اللہ نے اس جگہ پر آ کر اپنی عزت کو جاتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کی توجہات کو آتے ہوئے دیکھا، ایک تقریر کی تھی جو آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. حضرت نصر اللہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کس سے جنگ چھیڑی ہے؟ ہم علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، ہم حسن مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، ہم حسین شہید کربلا کے بیٹے ہیں. یہ کہنے کا مقصد کیا تھا حسن نصر اللہ کا کہ دیکھو اس کامیابی کے پیچھے حسن نصر اللہ کو مت دیکھو، اس کامیابی کے پیچھے حسین و حسن و علی ہیں. یہ کامیابی حزب اللہ کی نہیں ہے، حزب اللہ علی کے لشکر کا نام ہے. توجہ کیجیے عزیزوں، حساس باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حسن نصر اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، حسن نصر اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس مکتب کے مقابلے میں. تم اس مکتب پہ آؤ، تمہیں حسن نصر اللہ جیسے ہزاروں مل جائیں گے جن کی ابتدا میسر میں تمار سے ہوگی. ابتدا میسر میں تمار ہے اس قافلے کا سالار، متوجہ ہیں آپ؟ اس کے بعد حسن رسول اللہ نے جب شیعت کی پہچان کروائی، لوگ متوجہ ہوئے کہ بھائی یہ شیعت ہے کیا، اس شیعت کو پہچانو. اس شیعت نے لوگوں کو عزیزوں نزدیک کیا اسلام کے، نزدیک کیا اہل بیت کے. اب جب اہل بیت کے نزدیک آنا شروع ہوئے، اب یہاں پہ ضرورت تھی کہ اس شیعت کا چہرہ بگاڑا جائے، اور اس کے لیے دوبارہ سے سعودی پیسہ حرکت میں آیا، اس کے لیے دوبارہ امریکی پلان حرکت میں آئے. شیعت کا راستہ نہیں روک پائے، اب کیا کرو، شیعت کو شیعت کے طریقے سے ہی شکست دینے کی کوشش کرو. اس کے لیے تصنعی اور بناوٹی تشیعوں کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی، میں آج وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں. ایک سلسلہ ہے کہ جس کو رہبر نے بیان کیا، انگلینڈ کی تشیعوں، انگلینڈ کی شیعت، انگلینڈ سے بیٹھ کر اس شیعت کا پرچار کیا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ شیعوں نے اپنی جگہ بنائی مسلمانوں کے دلوں کے اندر، دنیا کے آزاد لوگوں کے دلوں کے اندر. اسی شیعت کو اب کم رنگ کرنے کے لیے ایسے گروپس بنا دیے گئے، ایسے گروہ بنا دیے گئے، ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھ کر باقاعدہ ٹی وی چینل چلاتے ہیں. تقریباً 15-16 چینل ہیں جن کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کن ناموں سے متاثر ہوں گے. فدق آپ کے لیے انتہائی حساس موضوع ہے، لہٰذا ایک چینل کا نام ہے فدق. الکوثر آپ کے لیے بہت اہم موضوع ہے، ایک چینل کا نام ہے الکوثر. اہل بیت آپ کے لیے حساس موضوع ہے، ایک چینل کا نام ہے الکوثر. ان چینلز پر ہوتا کیا ہے؟ ان چینلز پر بیٹھ کر ان چیزوں کو نکالا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری کی جا سکتی ہے. باقاعدہ ان چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد سیٹلائٹ پہ دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں ان چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے. وہ جو شیعت کا چہرہ مثبت ہونا شروع ہوا تھا، اب یہ چینلز پوری دنیا میں مخصوص عرب دنیا میں پھیلائے گئے تاکہ شیعت کی طرف جو نگاہیں آنا شروع ہوئی تھی، وہ نگاہیں واپس پلٹنا شروع ہو جائے. مکتب کو پہچاننا، دین کو پہچاننا ضروری ہے. میں اور آپ حقیقی دین کو پہچان سکے، اگر نہیں پہچان پائے تو میں نے کل دو مثالیں بیان کی تھی. ہور کا معاملہ بڑا خطرناک تھا، ہور اصحاب عاشورا میں تھے لیکن آخری لمحے تک حسین کی طرف نہیں آئے تھے. اگر امام حسین کی شب عاشور کی مہلت اور عبادت نہ ہوتی، اللہ جانتا ہے ان کا کیا ہوتا. حالانکہ وہ دیندار تھے، حالانکہ وہ دین پر عمل کرنے والے تھے، جناب فاطمہ کا احترام کیا تھا اور نے اتنا سمجھتے تھے، لیکن جو ظاہری دین تھا، جو دین کی ظاہری شکل پیش کی گئی تھی، اس کے اندر بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پایا تھا انسان. بعض اوقات زہیر کی مثال دی تھی، بس میرا آج کا موضوع ختم ہو گیا. یہ اہم ترین چیزیں تاریخ کی، اگر انسان دین کو، حقیقی دین کو باطل دین سے، بناوٹی دین سے الگ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو پھر کربلا میں حسین کے مقابلے پر آ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شمر پہلے دن سے آئمہ کا مخالف نہیں تھا، جنگ صفین میں شمر امام علی کا ساتھی تھا، جنگ صفین میں امام علی کا ساتھ دینے والا تھا، مگر کچھ فضا ایسی بنی कि शिर इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर निकल गए और उसके बाद इमाम अली के बेटे का कातिल बन गए। अगर इंसान अजीजों इस दीन को जो बनावटी दीन है, पेश किया जाने वाला दीन और हकीकी अहले बैत का दीन है, इसको ना पहचाने तो फिर बड़ी मुसीबतें आती हैं। फिर ज़ैनब के सर से रिदा और बदन इलल्लाह कह के खींची जाती है। अगर इंसान हकीकी दीन को ना समझे तो फिर ये होता है कि ज़ैनब औलिया के बेटों को कमसिनी के आलम में मैदान करबला में आना पड़ता है, सब अपनी अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। क्यों? ताकि ये हकीकी दीन बच जाए, जो विरासत आदम है, विरासत नूह है, विरासत इब्राहिम है, ये दीन बच जाए। इसको बचाने के लिए हर कोई अपनी कुर्बानी पेश कर रहा है। अब कुर्बानी का वक्त आ गया, ज़ैनब ने भी अपने लालों को पेश करना है। हज़रत तारीख बयान करती है कि जब जनाबे ज़ैनब इमाम अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ निकलना चाहती थी, अच्छा ये भी बयान कर दूँ बस मुख्तसर से उसमें, कि जब जनाब ज़ैनब का अब्द हो रहा था जनाब अब्दुल्लाह के साथ, तो जनाब ज़ैनब ने कोई और शर्त नहीं रखी थी, एक शर्त रखी थी। क्या था? जब इमाम अली ने आगे कहा कि बेटी अब्दुल्ला से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम राजी हो? कहा बाबा राजी तो हूँ, बस एक शर्त है। क्या शर्त है ज़ैनब? कहा बाबा एक शर्त है, वो ये कि जब हुसैन मदीने से जाएगा ना तो अब्दुल्ला से कहिए मुझे उस वक्त ना रोके, मैं हुसैन के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती। एक शर्त है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे अब्दुल्ला की किसी चीज की परवाह नहीं है, कैसा घर है, कैसा घर नहीं है, मालिक का नाम कैसे है, कुछ नहीं परवाह। कहा हुसैन का साथ दूंगी, हुसैन के साथ जाने से अब्दुल्ला ना रोके। और अब्दुल्ला ने इस शर्त पर अब्द किया कि हाँ ज़ैनब मैं आपसे अक्त करता हूँ इस शर्त के साथ कि जब हुसैन मदीने से जाएंगे आपको भी जाने की इजाजत दूंगा। और अब्दुल्ला ने अपना वादा पूरा किया। अज़ीज़ों अब्दुल्ला चूंकि खुद बीमार थे इस वजह से साथ ना जा सके, लेकिन जनाब ज़ैनब को भेजा अपने साथ, उनके साथ दो बेटों को भेजा ओन मोहम्मद। और जब तारीफ बयान कर दी कि जब ये काफिला निकलने लगा तो ओन मोहम्मद को अपने नसीब बुला के जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरे बेटों एक बात का ख्याल रखना, देखो मुमकिन है इस करबला के रास्ते में, इस रास्ते में तुम्हारे मामू के ऊपर कोई कड़ा वक्त पड़ जाए। देखो बच्चों तुम अब्दुल्ला के बेटे हो, जाफर तैयार के पोते हो। देखो मेरे बच्चों मेरी लाज रख लेना, ऐसा ना हो हुसैन के बच्चों पे कोई आंच आ जाए और तुम सलामत रहो। तारीफ बयान करती है कमसिन है मगर अब्दुल्लाह के बेटे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, अली मुर्तजा के नवासे हैं। बस ऐसे जो मरहला तय होता गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक जाने लगे, वो वक्त आया कि जब ज़ैनब ने अपने बच्चों को खेमे में बुलाया। बुलाने के बाद का बच्चों तुम्हें याद है ना बाबा ने तुमसे एक बात कही थी? कहा हाँ मादर गरा भी हमें याद है, हमें मालूम है कि अपने मामों पे हमें कुर्बान होना है, बस मादर गिरामी इजाजत दिलवा दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि हम अपने मामों पे कुर्बान हो जाएंगे। जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों को संवारना शुरू किया, करबला की पड़ी हुई खाक को चेहरे से साफ किया, अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए, अपने बच्चों को आमादा किया। आमादा करने के बाद अपने बच्चों को लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए। इमाम हुसैन की खिदमत में आने के बाद कहती है ऐ मेरे भाई हर कोई शहादत की तरफ जा रहा है, मेरी और अब्दुल्लाह की जानिब से भी ये कुर्बानी है। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब ऐसा ना हो अब्दुल्ला राजी ना हो। जनाब ज़ैनब ने अब्दुल्ला के जुमले दोहरा दिए कि नहीं मेरे भाई जब हम चले थे तो अब्दुल्ला ने कहा था कि मेरे बच्चों हुसैन के बच्चों से पहले तुम्हें कुर्बानी देनी है। अज़रुकुम अल्लाह, इमाम हुसैन ने अपनी बहन को इजाजत दी कि हाँ तुम अपने बच्चों को मैदान जिहाद की तरफ भेज दो। अल्लाह अकबर, वो मरहला आया कि शहजादे कमसिनी के आलम में मैदान की जानिब पड़े हैं। हज़रत तारीख बयान कहती है कि पूरी शुजात के साथ इन शहजादों ने कातिलों पर वार किया है, कातिल पीछे की तरफ भागना शुरू हो गए, किसी ने आवाज दी तुम्हें मालूम नहीं है ये अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार के पोते हैं, ये अली मुर्तजा के नवासे हैं, जब तक इन्हें अलग अलग नहीं करोगे इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। बस अजीजों दुश्मनों की एक दीवार आई, दोनों भाइयों को आपस में अलग अलग किया, उसके बाद जब कुछ देर चलती रही मगर एक आवाज करबला के सहरा में गूंजी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ मेरे मामू इमाम हुसैन मेरा सलाम। قبول کیجئے، محمد زمین پر گر گئے، اپنے ماموں کو سلام پیش کیا، کچھ دیر گزری تھی، دوسرے بچے کی آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ عزیز و تاریخ بیان کرتی ہے مولا حسین میدان کی طرف آگے بڑھے، دونوں بچے شہید ہو چکے تھے، مولا زینب کے بچوں کو لے کر خیموں کی طرف آئے۔ اب تاریخ نے ایک عجیب منظر بیان کیا ہے، جب بھی کسی شہید کا جنازہ آتا تھا نا، مخصوصاً بنی ہاشم میں کسی کا جنازہ آتا تھا، سب سے پہلے جنازوں کو تحویل میں لینے والی زینب ہوا کرتی تھی، مگر تاریخ بیان کرتی ہے جب ان بچوں کا جنازہ آیا ہے، اگر زینب کہیں نظر نہیں آتی، اگر زینب کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت رکم اللہ بعد مورخین نے بیان کیا، شاید زینب نہیں چاہتی تھی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑے،